أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. قابل قدر بزرگو، محترم بھائیو اور معزز سامعین، دنیا میں ہم بہت کم وقت کے لیے آئے. عمر کی فنا کو اور زندگی کے عارضی ہونے کو دیکھ کر کے بہت ہی کم ہے، اور اس کو دیکھ لیا جائے کہ اسی میں آخرت بنتی ہے، اور وہاں کی خوشیاں جو ختم ہونے والی نہیں ہے، اور وہاں کا گھر جو ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور وہاں کی نعمتیں راحتیں جن کے متعلق پیغمبر فرماتے ہیں، موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں ایک عصا رکھنے کے برابر جو جگہ ہے وہ اس پوری دنیا اور اس کی تمام متعلقات سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نصیب فرمائے. اور دوسری حدیث میں آپ نے یوں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعدت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک اعمال والے بندوں کے لیے جو جنتیں تیار کی ہے، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی دل میں کسی انسان کے خیال اور وہم میں گزرا بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایسی بہترین نعمتیں، خوشیاں، آرام و راحت کا سامان نصیب فرمایا ہے. پھر دنیا کے اندر اگر سلطنت بھی ہے تو صدر صاحب اور وزیر اعظم دونوں صبح جب اٹھتے ہیں یہ فکر کرتے ہیں کہ آج ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے، شام کو جب سوتے ہیں تو انہیں خیال ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل جب سورج طلوع ہو تو کوئی اور بیٹھ گیا ہو. متاع الدنیا قلیل، دنیا کی چیزیں تو ایسی چند روزہ ہے. اور ایک عقلمند کہتا بھی ہے، مرا در منزل جانا چھ ہم نو عیش چوں ہر دم، مجھے دوست کے گھر میں کیا خوشی اور راحت نصیب ہوگی کہ سامنے گھنٹال لگا ہوا ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ جب اس کو ٹانگ دے دوں تو یہاں سے نکلو. مرا در منزل جانا چھو ہم نو عیش چوں ہر دم، جرس فریاد می دارت کے بربندید محملا. جیسے ہی گھنٹی بجے تو آپ بستر باندھے ہوئے ہو اور یہاں سے روانہ ہو چکے ہو. جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، چند گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا. یہ حقیقت ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم دنیا سے دل باندھتے ہیں وہ بہت خیال ہے، جنون ہے، پاگل پن ہے. اور اگر دیکھ لیا جائے تو واقعی دنیا واڑا دنیا دپا احمقان و دا آبادا، اور دانا اس غرض پدی دنیا نکا. رحمان بابا فرماتے ہیں، دنیا کی آبادی کے لیے بے وقوف پیدا کیے گئے. وہ ہر بلاک جب رکھتے ہیں اور ہر پلاٹ جب قبضہ کرتے ہیں اور ہر شہر میں جب نازل ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ نہ موت ہے اور نہ جانا ہے، بس سب کچھ میرا ہی ہے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے کبھی ایسے واقعات بھی رونما کرتا ہے. اولیاء کرام میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ، کبار اولیاء میں سے. اور محدثین حفاظ میں سے، یہ بھی حیرانگی کی بات ہے. یہ اپنے ملک کے بادشاہ تھے اور بادشاہت کے دوران اپنے وزراء اور سفراء کے ساتھ میٹنگ میں اتر کے نیچے بیٹھے ہوئے. ایک ملنگ بادشاہ اچانک آیا، اندر داخل ہوا محلے سرائے میں اور پھر شاہی تخت پر جا کے بیٹھ گیا اور وہ کن کشکول ایک طرف رکھ کے اور لیٹ گیا اور کہنے لگا بڑی ٹھنڈی جگہ ہے، بڑی بہترین جگہ ہے، تھوڑا آرام کر کے پھر چلوں گا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ملنگ بادشاہ یہ کوئی مسافر خانہ نہیں ہے، یہ پایا تخت ہے پورے ملک کا اور بادشاہ سلامت یہاں بیٹھتے ہیں. تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اوپر دیکھنے لگا. اس نے کہا یہ مسافر خانہ نہیں، میں تو یہ سمجھ کے آیا کہ مسافر خانہ کا نہیں، آپ ملنگ کلندر آدمی ہے کم عقل. اس نے کہا یہ کس کا ہے؟ کہا ابراہیم ابن ادھم کا. کہا اس سے پہلے کون تھا یہاں؟ کہا اس کا باپ. کہا اس سے پہلے؟ کہا اس کا چچا. کہا اس سے پہلے؟ کہا اس کا باپ. کہا مسافر خانہ کس کو کہتے ہیں جس میں کوئی ٹھہرتا نہیں ہو، بس رات گزاری آگ لے جن روانہ ہو جائے. تو جس کو قرار نہیں ہے اور یہ محل ان کا ساتھ نہیں دے رہا، جو بھی آیا اگلے دن روانہ ہو گیا، اسی کو تو مسافر خانہ کہتے ہیں. اب اس بات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں سنیں، آہا آپ کیا شان سے کہتے ہیں، مالی ولد دنیا، مجھے دنیا سے کیا سروکار ہے، انی کرجل غریب یستظل تحت الشجرا ثم راہانہا وترکہا. رواہ مسلم. فرمایا میرے دنیا سے کیا تعلق ہے، میری مثال اس مسافر کی ہے جو ایک راستے سے گزرتا ہو، تپش ہو، حرارت ہو، گرمی کا موسم ہو، اور ایک درخت کے چھاؤں میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے اور پھر وہاں سے روانہ ہو جائے. تو دنیا میں کون رہے گا جب پیغمبر خود فرماتے ہیں کہ یہ تو مسافر خانہ ہے، سفر جاری ہے، اور جب آخری مقام جنت الفردوس کو مومن پہنچے تب جا کے اسے کمال مسرت اور خوشی حاصل ہوگی. آہا. اور اس تھوڑی سی دیر کے لیے اور چند مہینے اور سال اور برسوں کے لیے اس قدر دیوانگی اور حیرانگی کے احوال پیدا کیے جاتے ہیں کہ عقل مند آدمی دنگ رہ جاتا ہے. اور واقعی عقل یہی ہے کہ آخرت کی تیاری کی جائے. میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے. بخاری شریف کتاب التفسیر میں عبداللہ ابن عباس جو ترجمان القرآن ہے صحابہ میں، انہوں نے یعبدون کا ترجمہ کیا ہے لیوحدون، کہ عبادت ان کی ہوگی جو توحید والے ہو، شرک اور بدعت والوں کی عبادت عبادت نہیں ہے. انما المشرکون نجس، اللہ فرماتے شرک کے مرتکب پلیت اور گندے. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام عباد، حرم شریف تک آنے کے اہل نہیں ہے، وہ پاکوں کی جگہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ معاف فرما دے گا. گناہ کو تو گناہ سمجھا جاتا ہے، کسی نے قتل کیا ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ جو قتل کرے گا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی سزا جہنم ہے، خالدًا فِيهَا ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب ہے اس پہ، وَلَعَنَهُ لعنت ہے، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور بڑا عذاب اس کے لیے تیار کیا ہے. دنیا میں قاتل کو اس لیے مارا جاتا ہے شریعت کے مطابق، لوگ مل کر کے مارے اس کے کوئی احکام نہیں ہے. شریعت کے عدالت میں اور قاعدے میں وہ پکڑا جائے، یا اقرار کرے یا گواہی ہو جائے اور اس پر حد نافذ ہو جائے، قصاص ہو جائے. اس میں اماموں کا اختلاف ہے کہ یہ شخص اس حد کی وجہ سے معاف ہوگا یا توبہ استغفار بھی ضروری ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قصاص اور حد جو نافذ ہے یہ دنیا کے نظام کے لیے ہے، اور اصل بخشش جو ہوگی وہ اس کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کو راضی کرنا، وہ بہت ضروری ہے. بعض احادیث میں ہے کہ الحدود و کفارات، حد اور قصاص جب نافذ ہو جائے تو مجرم معاف ہو جائے، لیکن یہ تو تب مفید ہوگا جب شریعت نافذ ہو، کیونکہ انگریزی عدالت کی سزا شرعی سزا نہیں ہے. اور اول تو مجرم کو وہاں پیش کرنا اور ان کی پکڑ میں آنا یہ کوئی آسان کام نہیں، اس میں اتنی پیچیدگی ہے، اور قاتلین اور مجرمین کے لیے اتنی چھوٹ ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے. لیکن اگر شریعت کا نظام نافذ ہو اور شریعت کے مطابق ایک قاتل پر حد نافذ ہو جائے اور وہ مقتول کے بدلے میں قتل ہو جائے، كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم. گزشتہ شریعتوں میں یہ تھا کہ قاتل کو مقتول کے بدل میں قتل ہی ہونا تھا، دیت نہیں تھی، خون بہا نہیں تھا، لیکن شریعت محمدی میں اس بات کی گنجائش نکل آئی کہ اگر قاتل مقتول والوں کی منت سماجت کرے اور ان کو مقتول کے عظیم سانحہ کے بدلے میں خون بہا دے دے اور وہ معاف کر لے تو دنیا کے قتل سے تو بچ ہی جائے گا. ذالک تخفیف من ربکم، یہ آسانی تمہارے ساتھ ہو گئی. لیکن چاہیے کہ دل سے اور خوشی سے ادا کر دیا جائے. قتل کے بدلے میں جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ہے. قتل خطا کا بھی اور قتل عمد کا بھی. قتل خطا جیسے ایک آدمی شکار کو مار رہا ہے، سامنے ہرنی ہے، کوئی پہاڑی بکرا ہے، بدقسمتی سے کوئی آدمی نیچے اتر رہا تھا اور گولی اس کو لگ گئی. وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهلها، اس کے بدلے میں بھی فرمایا کہ خون بہا دینا ہوگا. اور صحابہ کا اس پر اتفاق ہے کہ خون بہا قتل خطا کا اور قتل عمد کا ایک جیسے ہے، 100 اونٹ ہے. لیکن قتل خطا کا جو خون بہا ہے وہ آرام سے ہے، کئی سال میں بھی دے سکتے ہیں، غلطی سے اس کے ہاتھ سے مرا ہے. لیکن قتل عمد کا جو خون بہا ہے وہ سختی کے ساتھ اب بھی پورا کرو، فیصلہ ہوتے ہی اس کو ادا کرنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ، اور قانون اتنا سخت ہے شریعت کا کہ جب ایک دفعہ قانون نافذ ہو گیا تو پھر اس ہٹنے کا نام نہیں لیتا. اس کی دو مثالیں دیتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایک خاتون وہ چوری میں پکڑی گئی اور چوری ثابت ہو گئی، اور آپ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ سارق مرد ہو یا عورت ہو، سارق و سارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. جب یہ فیصلہ سنا دیا کہ اس چورنی کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو تمام قبیلہ جو خاتون کا تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا، انگریزی قانون والے لوگوں سے اور شو سے اور ہنگامے سے بہت ڈرتے ہیں، تو شریعت مقدسہ کے اندر ان چیزوں کا خوف نہیں ہوتا، اور انہوں نے کہا کہ اب کوئی ایسی ہستی چاہیے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لے، انہیں سفارش کر لے کہ جتنا بڑا تاوان ہو اور جس قدر بڑا اس کا بدل ہو، جرمانہ ہو، وہ ادا ہوگا، لیکن اس خاتون کا ہاتھ نہ کٹا جائے، پورے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، تو کون یہ کام کرے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے اسامہ، اور زید وہ صحابی ہے جن کا نام قرآن میں آیا ہے، پیغمبر کے 125,000 صحابہ میں سے کسی کا نام قرآن میں نہیں. صحابہ کا کام ہے، مقام ہے، ایمان ہے، بہترین انجام ہے. اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لیکن نام صرف حضرت زید کا ہے، وہ عجیب بات ہے کہ اتنا محترم نام ہے لیکن مسلمانوں میں اس کا وقوع کم ہے، کم نام رکھے، حالانکہ زید نام زیادہ ہونا چاہیے. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکا، زید نام لے کر رب العزت نے اس کا ذکر کیا، وہی میں زید آیا ہے. اللہ، تو ان کا بیٹا اسامہ اور پیغمبر کا بڑا چہیتا تھا، اور حضرت زید آپ کا لے پالک رہا ہے، متبنہ، منہ بولے بیٹا. طویل واقعات ہیں اس سلسلے میں. تو اسامہ کے پاس اس قبیلے کا وفد گیا اور اس سے کہا کہ ہم اپنی اس خاتون کے جرم میں چوری کے بدلے میں بڑے سے بڑا تاوان دینے کے لیے تیار ہیں، ہاتھ نہ کاٹا جائے. اسامہ آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت بہت عزت والا قبیلہ ہے، تمام عرب میں ان کی عزت مانی جاتی ہے، اگر ان کی خاتون کا ہاتھ کاٹا گیا تو یہ پورے قبیلے کے ناک کٹنے کے مترادف ہو، لہذا آپ کوئی اور اس کا بدل سزا کے طور پر تجویز فرمائیں، لیکن ہاتھ نہ کاٹا جائے. بخاری شریف میں اور ترمذی میں اور مسلم میں ہے. جب آپ نے یہ سنا فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ناراض ہو گئے، واحمرت وجنتاؤ، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. وقال یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ اللہ تعالی کی بیان کردہ حدوں کے خلاف بھی سفارش کرتے ہو. یہود کے ہاں یہ دستور تھا کہ وہ مالداروں کو سزا نہیں دیتے تھے اور عاجز اور مسکینوں کو سزا دیتے تھے، یہ تو اس قبیلے کی فاطمہ ہے. لو سرقت فاطمت بنت محمد اعاذ اللہ منہ لقطعت یدہا، اگر غامدیہ قبیلے کی فاطمہ کے بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی مرتکب ہو جاتی، اس کا ہاتھ بھی کٹا دیتا. اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ سزاؤں میں اور حدوں میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے. اسلامی آئین کو اس لیے روکا جاتا ہے. عجیب بات کہی گئی ہے کہ پاکستان کی 99% آبادی مسلم ہے اور 60-65 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، یہاں تک کہ اب تو وہ مطالبہ بھی پرانا ہو گیا اور اس مطالبے کے خلاف بھی واویلا موجود ہے. 60 سال تک یہ کہا گیا کہ اسلامی آئین کی ضرورت ہے اور تمام لوگ مل کر کے بھی ہر طرح کے قانون کو لے آئے، انگریزوں کا مسلط کردہ قانون کو ہلا نہ سکے اور خدائی قانون کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. کیونکہ زانی کہتے ہیں کہ میں سنسار ہو جاؤں گا اور چور کہتے ہیں کہ ہم تو آئے دن کی چوریاں کرتے ہیں، ہمارے تو یہ دو ہاتھ ہیں اور یہ قاعدہ ہے کہ پہلی چوری میں ہاتھ کٹے گا اور دوسری چوری میں ٹانگ کٹے گی، تو ہم تو بالکل ہی لولے ہو جائیں گے. اس جرم کے اعتراف اور ارتکاب کی لذت میں پاکستان کے جرائم پیشہ عناصر اسلام کو آنے نہیں دے رہے، اور جو لوگ اسلام کے نام پہ آگے بڑھ چکے تھے وہ بھی اپنے مدعا سے ہٹ چکے، انہوں نے بھی اپنے مفادات کو قبلہ بنایا، اور آج وہ مطالبہ جس کے لیے ہندوستان کے طول اور عرض میں مسلمان سرگرم رہا بے تحانی دی کہ ہم پاکستان بنائیں گے اور وہاں لا الہ الا اللہ کا نظام ہوگا. اللہ تعالی نے دکھایا ہے ایک ملک سعودی عربیہ جس میں کلمے کا نظام نافذ ہے، کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، کتنی خیریت سے ختم ہوتا ہے. ہر روز کعبہ میں اور مسجد نبوی میں اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے بڑے سے بڑے اجتماع جس سے اس سے بڑھ کر وہاں ہر طواف، ہر نماز، ہر جمعہ الحمدللہ اس سے طویل و عریض ہوتا ہے، لیکن امن قائم ہے، سکون قائم ہے، ہر شخص کو اپنی عزت و آبرو کا تحفظ حاصل ہے، کیونکہ عدالتوں میں قاضی بیٹھے ہیں اور اسلامی فقہ کے مطابق ان کے فیصلے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس سرزمین کو مسلمانوں کا امام اور مقلد اور مقتدا بنایا ہے. اللہ نے انہیں دنیا کی بھی عزت عطا فرمائی، مالداری میں بھی کوئی ان کا ہمسر نہیں ہے. بڑے بڑے امریکی اور برطانوی ان کے مقروض ہوتے ہیں، اور کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے لباس میں بھی عرب ہے. بادشاہ سر پر رومال ڈالا ہوگا، بڑا آبا ہوگا اور عربی میں بات کرے گا، اپنے ساتھ ترجمان ہوگا، وہ آگے اس کو بش کو اور کلنٹن کو سمجھائے. حالانکہ یہ سب ڈبل ڈگریاں لے چکے، تمام انگریزیاں یافتہ ہے، لیکن انگریزی بولنا اپنی عربیت کے منافی سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں جب ذرا سا کسی مسجد میں چند دن نماز پڑھتا ہے تو شلوار چڑھا لیتا ہے، پھر وہی شخص جب کسی دفتر میں بابو لگ جاتا ہے تو ٹائی باندھ لیتا ہے، قمیض چھوٹی ہو جاتی ہے اور پینٹ کس لیتا ہے، وہ سمجھتے ہیں میں انگریز ہو گیا ہے. چاہیے تو یہ کہ آپ اپنے دفتر میں، اپنے کارخانے میں، اب بڑے بلڈر اور لینڈ لارڈ ہونے کے باوجود لمبا کرتا ہو، آپ چہرے پر خوبصورت سنت داڑھی ہو، سر پر سفید ٹوپی ہو، اور اگر اس پر سفید امامہ ہو، انبیاء کی سنت، فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس سے میں کسی میں کمی نہیں آئے گی، انشاءاللہ اضافہ ہی ہوگا، عزت بڑھے گی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے. عبادات تو تب ہوگی جب شریعت کا اتباع ہو. عبادت نام ہی شریعت کا اتباع ہے. وقت ہوا تو نماز فرض ہے, وقت نکل گیا تو نماز قضا ہے. وقت داخل ہوا تو اذان دی جاتی ہے, وقت سے پہلے اذان غیر معتبر ہے, اتباع ہے. سورج نکل آیا تو نفل پڑھ سکتے ہیں, سورج نہیں نکلا تو نفل پڑھنا جرم ہے, گناہ ہے, زندقت ہے. شریعت نام اتباع کا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے ان کا اتباع یہی عبادت ہے. عید کا دن ہوتا ہے اور حکم ہے کہ فجر سویرے اور اپنے محلے کی مسجد میں پڑھو اگر وہاں اہل عقیدہ ہے, کہیں شرک اور بدعتی نہ ہو. سویرے اٹھے تیاری کرے. لیکن عجیب بات ہے کہ عید کے دن نہ اشراق کی دو رکعت ہے نہ چاش کی چار رکعت ہے. اور نہ نماز عید سے پہلے قسم قسم کے نوافل نہ مسجد میں ہے نہ عیدگاہ میں. کیوں؟ عید کی نماز کے احترام میں, عید کی نماز کی عظمت میں, جلالت میں. اب یہ نہ پڑھنا یہ عبادت ہے, جبکہ اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن کے بعد اشراق کی دو رکعت ایک حج اور عمرے کے برابر ہے. میں نے آج صبح کی گفتگو میں کہا کہ دیکھو, بلکہ رات کی گفتگو میں, کہ حج تو 3-4 لاکھ سے کم کا ہوتا نہیں ہے. اور دکے علیحدہ کھاؤ, سفر علیحدہ کرو, اور عمرہ بھی لاکھوں تک پہنچ چکا ہے. صرف سورج نکلنے کے بعد آپ دو رکعت اشراق کی پڑھ لیں, خدا کے قانون میں اور اللہ کے رسول کی نظر میں اس دن آپ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب حاصل کر چکے. اگر آپ کو سارا جہان حاجی کہے, عمرے والا کہے, اس سے کیا میں بنے گا؟ آپ کو چار آنے نہیں ملیں گے, اس سے ایک نیکی نہیں بڑھتی. لیکن پیغمبر جب ترمذی کے حدیث میں فرماتے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی پھر ذکر و شغل میں منتظر رہا یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا, کھڑے ہو کر دو رکعت پڑھی, فلہو کا حج و عمرہ تامتن تامتن تاما, پورا 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 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. پتہ چلا کہ یہ جو انتظار کیا ہے کوئی نفل نہیں پڑے, یہ اتباع ہے. اتباع ہے. سورج نکل رہے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں. حدیث میں ہے یہ شیطان کا پوجا ہے. اور شیطان آسمان کے افق پر نمودار ہو جاتا ہے اور خوشی کرتا ہے کہ دیکھو سورج نکل رہا ہے اور یہ جو پجاری ہے یہ میرے ہیں, کیونکہ اللہ اس کو قبول نہیں فرماتے. اس لیے علماء کہتے ہیں کم از کم 7 منٹ ٹھہر کے پڑھو, بہتر تو یہ کہ 20 منٹ بعد پڑھی جائے. کسی کو جلدی ہے تو 7 منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں. حضرت اقدس ولی الاولیاء اور سلطان الہند معین الدین چشتی سنجری نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے دلیل الطالب. اس میں 60 دلائل قائم کیے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر انتظار کرے سورج نکلنے تک, اس کو یہ ثواب ملتا ہے حج اور عمرے کا. شیخ کی یہ ایک رائے ہے. اور محدثین و فقہا کہتے ہیں کہ اگر کسی عذر سے اٹھ کے چلا گیا, اگر جہاں ہو وہاں پڑھ لے, اور یہ حضرت عمر سے ثابت ہے. مطلب میرا یہ کہ اتباع میں عمل کا بظاہر بڑا ہونا ضروری نہیں ہے, اتباع میں عمل چھوٹا ہو مگر شریعت کے مطابق ہے ثواب پورا ملے گا. پاکستانی کرنسی اتنے بڑی بڑی گڈیاں بنا لے آپ, اور اس کے سامنے ڈالر اور پونڈ چند رکھ لیں وہ اس سے بھاری ہو جاتے ہیں. عالمی قیمت ان کی زیادہ ہے. سونا اور چاندی دونوں وزن ہوتا ہے تولوں میں کیراتوں میں, لیکن سونے کی قیمت بہت آگے نکل گئی, چاندی نیچے رہ گئی. اب دیکھو بخاری شریف میں ہے, جس شخص نے مومن کا جنازہ پڑھا فلہو قیراتن, اس کو ایک قیرات ملے گا, اور جو قبرستان تک ساتھ چلا گیا اس کو دو ملیں گے. ایک قیرات جیسے ایک چٹان, لیکن کل قیراتن کا جبل احد, ہر قیرات آخرت میں جب ثواب ملے گا احد پہاڑ کے برابر ہو. اتباع کے بعد عمل بڑھ جاتا ہے, اور بغیر اتباع کے عمل نہیں بڑھتا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل. منافقین نے مسجد بنائی تھی اور اللہ نے کہا یہ کفر ہے, تفرقہ ہے, پھوٹ ہے, غلط ہے, لا تقم فیہ ابدا, خبردار کہ آپ نے اس میں نماز پڑھی, نامنظور فرما دیے. اور وہی لوگ طہارت کی کچھ کوشش کرتے تھے تو فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. قریب میں قباء کی مسجد تھی, فرمایا کہ یہ لوگ جو پاک باز رہنا چاہتے ہیں ان سے اللہ محبت کرتے ہیں. تو ایک طرف عمل کتنا بڑا ہے لیکن بے اتباع ہے, شریعت کے خلاف ورزی کے مقاصد میں مسترد کر دیا گیا, اور دوسری طرف چھوٹا سا عمل ہے لیکن پسند فرما دیا گیا. اصل اتباع ہے, اتباع عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ظہر کی چار رکعت فرض ہیں, عصر کی چار رکعت فرض ہے, عشاء کی چار رکعت فرض ہے, مغرب کی تین ہیں اور فجر کی دو ہیں. اگر فجر کی دو کی جگہ کوئی دو ساتھ ملا کے پڑھے اور قصدن پڑھ لے تو ائمہ کہتے ہیں کل ادب ہے. آخری قاعدہ فرض غیر فرضی فتی باعث ہے اپنے محل میں. اور مغرب کے تین کے ساتھ اگر کوئی چوتھی رکعت پڑھ لے تو گناہ کا مرتکب ہے, اتباع کے خلاف ہے, ابتدا ہے, یعنی بدعت نکالنا ہے. سوال یہ کہ چوتھی رکعت میں یہ اللہ اکبر کہے گا, چوتھی رکعت میں الحمد پڑھے گا, چوتھی رکعت کے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھے گا, سجدے میں سبحان ربی العلیٰ, یہ سب کل ادب کر دیے گئے. کیونکہ یہ اتباع نہیں ہے, یہ اتباع کے خلاف ورزی ہے. اور مومن دنیا میں بھیجا گیا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے تو جنات کو اور انسانوں کو پابند کیا ہے کہ میری عبادت معلوم ہوتی ہے, عبادت من گھڑت نہیں ہوتی. ذکر و تسبیح عبادت ہے, تلاوت عبادت ہے, نوافل عبادت ہے, خیر خیرات کرنا عبادت ہے, وفا کرنا عبادت ہے, وعدہ پورا کرنا عبادت ہے, امانات سے پیش آنا عبادت ہے, عفت اور پاک دامنی بچا کے رکھنا عبادت ہے, حجاب شرعی اور پردے کا اہتمام عبادت ہے. اور آپ دیکھتے رہے کہ اس میں خلاف ہو جائے تو کتنی ناراضگی. ابو داؤد کی حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خاتون جب بناؤ سنگار کر کے بغیر حجاب کے گھر سے نکلے اور پرائے لوگ اس کو دیکھتے ہو, فہیہ قزا و قزا و قزا, اے زانیہ زانیہ زانیہ, یہ بدچلن ہے بدچلن ہے, زناکار ہو. قوم کی بیٹیوں کو اور بہنوں کو حجاب کی دعوت دینا اور انہیں ستر اور پردہ دلانا یہ مومن کا فریضہ ہے. یہ واضح رہے کہ خواتین کا پردہ فرض کے درجے میں ہے، کیونکہ قرآن کی قطعی آیات موجود ہیں. بھائی پیغمبر کی مبارک زبان، پیغمبر رحمت للعالمین ہونے کا پیکر ہے، پیغمبر سے زیادہ بلند کردار و اخلاق کسی مخلوق کا نہیں ہو سکتا، لیکن اس خاتون پر اتنے ناراض ہے کہ کتنے شدید الفاظ میں ناراضگی ظاہر ہوئی، کیونکہ یہ شریعت کے حدود کے خلاف ورزی ہے، شریعت کی تعلیمات کے خلاف ورزی ہے. بخاری شریف میں ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر مسجد میں تقریر کی اور لوگوں سے کہا کہ ایمان کے بعد اہم چیز تو نماز تھی، اور یہ کس طرح پڑھتے ہو؟ اگر یہی حالت تمہاری رہی لضللت من سوائے السبیل، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ. تمہیں نماز کے ہر رکن میں، قرات میں، قیام میں، رکوع میں، قومہ میں، سجدہ میں، جلسہ میں، قائدہ میں، شروع کرتے وقت ختم کرتے وقت اتباع کا خیال کرنا ہے، مسائل معلوم ہونا ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار مجھے تو معلوم نہیں ہے. میں کہتا ہوں بینک بیلنس یاد رہتی یا نہیں؟ کسی کے اوپر جو قرضہ ہے اس میں گنتی میں فرق آ رہا ہے؟ اپنے پلاٹ اور بنگلے کے کاغذات کبھی ضائع کیے ہیں آپ نے؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. یہ دین کی ضروریات، ان پر دین کا زبردست قسم کا انحصار ہے. اور اگر ان میں کجی رہ گئی اور الفاظ ناموزون رہ گئے تو اندیشہ ہے کہ بجائے فائدے کے نقصان بھی پہنچنے لگے. حدیث شریف سن لو کیا ہے. آپ فرماتے ہیں ایک شخص نماز پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، ذکر و دعا میں لگا رہے، جب تک وہ بیدار ہو اور نشاط میں ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اونگنے لگے، نیند آ جائے. اگر ایسا ہوا تو رک جائے، لِأَلَّا يَسُبَّ نَفْسَهُ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے دعا کے بجائے بد دعا دینے لگے. اور یہ قاعدہ ہے کہ دعا کے لیے طبیعت بھی چاہیے، طہارت بھی چاہیے، تقدس بھی چاہیے، لیکن بد دعا کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے. ویسے ہی لفظ زبان سے نکلے، ماضی کرے دے خیرے مکا تب دنیاز خیرے کبھی رشتہ بشینا. یہ ماؤں کی عادت ہوتی ہے نا، بچوں کو بد دعائیں دیتی ہے، یا بعض مرد بھی عورت نما ہوتے ہیں. یاد رکھنا یہ لگتی ہے، اس سے نقصانات اٹھاتے ہیں، ان کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے. زبان پر رحمتیں آنا چاہیے، خیر کے جملے جاری ہونا چاہیے، اور جب تک شریعت اجازت نہ دے اس وقت تک کسی کو بد دعا دینے کی اجازت نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ مستحق کے بد دعا نہ ہو اور آپ نے دے دی، اس کو اللہ بچا لے گا اور آپ کو لپیٹ لے گا. اس پر بھی حدیث موجود ہے. اس لیے علماء دین فرماتے ہیں بڑے سے بڑے مجرم کو لعنت نہ کی جائے، کیونکہ لعنت منتہا بد دعا. لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو رحمت الہی سے بالکل دور کر دیا جائے. تو گناہگار سے گناہگار امتی کو یہ گنجائش ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وقت اس پر رحمت نازل فرمائے. اور یہ ذرا ذرا سی بات پہ لعنت اس پر اور لعنت اس پر. ہاں جس پر شریعت نے لعنت کی ہے، جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت. لعنت اللہ علی الظالمین تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن متعین نہیں کریں گے. اس لیے علماء اہل سنت نے تحقیق کے بعد یزید پر بھی لعنت منع فرمائی ہے، کیونکہ یہ طے نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، اس سے ظلم یقیناً ہوا ہے. حضرت کربلا کے ساتھ، لیکن لانت مکڑ پہ یزید چہ لرف دشی بعید، دے بے شک مسلمان و مسلمان اہل ایمان. فقی الہند اور محدث الہند حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لانت منع فرمائی، باوجود ہی کہ حضرت گنگوئی ان بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے یزید کو بہت سخت الفاظ لکھے، مگر لانت ایک خطرناک اقدام ہے. اور کہتے ہیں جس زبان پر زیادہ لعنت آتی ہے وہ زبان بھی رحمتوں سے دور ہو جاتی ہے. زبان بچائیں گے تو عزت پائیں گے. زبان ایک قلعہ ہے، اس قلعے کی استواری اور حفاظت ضروری ہے. ہم بلاد ہم قلد اخبل جبا او خاغد چکوی خوگی خبرے. خوشحال خان خٹک کہتے ہیں یہ زبان قلعہ بھی ہے، آپ کی حفاظت کرائے گی اور یہ آپ کو تخت دار پر بھی لے جائے گی، اسے قابو کر لیں. اچھا ہے آپ کی خدمت میں جس شخص نے آپ سے کہا مجھے بہت مختصر اعمال، آپ نے کہا زبان کنٹرول کر لو، اس کو قابو کر لو، زبان شریعت کے مطابق. کیونکہ ایمان کہتے کس کو ہے؟ اقرار باللسان، زبان سے اسلام کی سچائی کا اقرار، و تصدیق بالقلب اور دل سے اس کی پختگی ماننا. اور محدثین کہتے ہیں وہ عمل بالارکان اور جسم کے بقیہ حصوں سے اعمال کرنا. تو جسم کے حصے بھی اتباع میں مشغول ہو اور زبان بھی بہت ہی حسن کے ساتھ ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شخص کو کتے نے کاٹا تھا، تو وہ گھر میں فریاد کرتا تھا رات کو. گھر میں چھوٹی سی بچی تھی، وہ ابو کے پاس آئی، ابو کیا ہے کیوں آپ رو رہے ہیں؟ کہا مجھے کتے نے کاٹا ہے. بچی بڑی پیاری پیاری باتیں کرتی ہے، کہنے لگی کیسے کاٹا ابو؟ کہا کہ یہ میرا انگوٹھا جو ہے اس کو منہ میں دبایا اور دانتوں سے کاٹا. کتے کے کتنے کے دانت ہوتے ہیں؟ کہا چھ. کہا آپ کے کتنے؟ کہا 32. کہا آپ نے اس کو کیوں نہیں کاٹا؟ تو اس بزرگ نے کہا بی بی وہ اس لیے کاٹ رہا تھا کہ وہ کتا تھا، میں اس لیے نہیں کاٹ سکا کہ میں انسان تھا. بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں کاٹ رہے ہیں مختلف اطراف سے، ہم ان کتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ہمارا مقام اور مرتبہ اجازت نہیں دیتا. اس طرح اظہار ہم نہیں کر سکتے. مرا دردیس اندر دل اگر گویم زبان سوزد، وگر دم در کشم ترسم کہ مغز استخوان سوزد. ایک فارسی شاعر کہتے ہیں میرے دل میں ایسا صدمہ ہے کہ اگر اس کو ظاہر کروں زبان جل جائے، اور اگر نہیں بتاتا ہوں تو ہڈیوں کا گودا پگل رہا. تحفظ اللہ نے جو اہل حق کو عطا فرمایا وہ ان کی زبان پر بھی ہے، وہ ان کے اعمال میں بھی ہے، دوست کے ساتھ دوستی کے برتاؤ میں بھی شریعت کے حدود محفوظ رہے، اور دشمن کے ساتھ دشمنانہ روش میں بھی شریعت اصل ہے. کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کافر سے لڑ پڑے. حضرت علی بڑے جنگجو اور شجاع تھے، اس کو بڑی مشکل سے گرایا نیچے اور اس کے اوپر بیٹھ گئے، تو اس نے نیچے سے حضرت علی کے چہرے پر تھوکا. حضرت علی فوراً اٹھ گئے، چھوڑ دیا اس کو. اس نے کہا یہ کیوں؟ اتنی مشکلوں سے تو آپ نے مجھے نیچے گرایا اور ذرا سا میں نے تھوکا آپ کے چہرے پہ تو آپ اٹھ گئے. تو حضرت علی نے کہا وہ میں نے جو گرایا تھا وہ اللہ کے لیے تھا، اور اب جو اس کے بعد پٹائی کروں گا وہ اپنا بدلہ ہوگا، میں اپنے لیے نہیں کرتا. ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے کرنا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بخاری شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اچھے لوگ بھی آتے تھے، برے بھی آتے تھے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، کائنات کے اصلاح اور ایمان کے لیے مبعوث ہوئے. بعض منافق اور بعض یہود آپ کو اذیت پہنچاتے تھے اور وہ آپ کو کہتے تھے السلام علیک. بعض لوگ سلام میں بہت تخفیف کرتے ہیں، سلام کھل کر السلام علیکم. سام کہتے ہیں عربی میں موت کو اور ہلاکت کو. حضرت کو اللہ نے اتنے دربار دیے تھے، اتنے مقامات، اتنے معراج تھے آپ کے، آپ ایسے لوگوں سے کہاں بدلے لے گئے؟ من آپ سے زیادہ کون جانتا. کسی دن خدمت میں عائشہ موجود تھی، ام المومنین، اس نے جب یہ الفاظ سنے تو غصے ہو گئے. اس نے کہا علیک السلام واللعنہ، تم پر ہلاکت و لعنت آ جائے. حضرت کو ایسے الفاظ کیوں کہتے ہو؟ آپ نے عائشہ کو کہا اماں یا عائشہ، عائشہ رہنے دو. اور نے کہا، آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ آپ نے کہا عائشہ، آپ نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا وعلیک یجاب لی علیہم ولا یجاب لہم علیہ. میں نے جو کہا کہ تم پر پڑے جو تم نے مجھے پیش کیا ہے، تو میری ان کے بارے میں چلے گی، ان کی میرے خلاف نہیں چل سکتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ نے عائشہ کو کہا کہ بی بی، جیسے ان کے یہ جملے ناپسندیدہ ہے تو آپ نے بھی تو وہی ناپسندیدگی کا اظہار کر لیا، ایسا نہیں کریں. اور آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو برے اخلاق کا بھی بہترین الفاظ سے جواب دے، لا الہ الا اللہ. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ فرماتے میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر خالص اپنی عبادت کے لیے. عبادت نام ہے اللہ تعالی کے دین کے اتباع و فرما برداری کا. زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ نے ہمیں زندگی اس لیے دی کہ ہم شریعت کا اتباع کریں، نماز میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، روزے میں بھی، حج میں بھی، گھر کی زندگی میں بھی، بازار اور مارکیٹ میں بھی، دوست کے ساتھ دوستی میں بھی، اور دشمن کے ساتھ روش میں بھی. کسی ایک جگہ بھی شریعت سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے. اللہ تعالی ہمیں اس قسم کا صدق اور سچ نصیب فرمائے. پھر عبادات یہ طاعات ہے اور یہ سہولیات زندگی ہے. بھائی دائیں ہاتھ اچھے کاموں کے لیے، بائیں کام ناپسندیدہ کاموں کے لیے. عبادت ہے نا. آپ کھانا دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، کتاب دائیں ہاتھ سے، جوتا بائیں ہاتھ سے. مسجد میں داخل ہوتے وقت دائیں پاؤں آگے، نکلتے وقت بائیں پاؤں آگے، جوتا پہنتے وقت دائیں پہلے، اتارتے وقت بائیں پہلے. یہ روش جو ہمارا بن رہا ہے اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے. نماز کے بعد تسبیحات، یہاں سے مسئلہ پھیل گیا کہ صرف دائیں ہاتھ سے. تمام کتابیں بھری بھری ہوئی ہیں لیکن پڑھا جاتا ہے دونوں ہاتھوں سے. شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے خیر آگے بڑھا رہا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ کسی کے مسئلے پر کسی نے عمل کیا تو یہ جس کی وجہ سے مسئلہ آگے بڑھا ہے اللہ اس کو بھی ہمیشہ اجر عطا فرمائے. الدال علی الخیر کفائلہ. اللہ اس لیے فرماتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور عبادت کی بنیاد توحید ہے. اس لیے ابن عباس نے کہا لیو واحدو، اور عبادت کا جو سلیبس ہے، شیڈول ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کا بہترین آئینہ اور قانون فقہ ہے. اللہ کل عالم کے مسلمانوں کو پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين اللهم صل وسلم على نبيك الأمين ورسولك الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال لعثمان استحيت منك ملائكة الرحمن وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون بموسى إلا أنه لا نبي بعدي وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بچوں کے آپ پیچھے آگے آنے کی ضرورت کیا ہے بزرگوں کو آگاہ دیں کس طبت تہذیب خانے سے آئے ہو بتا دی پیچھے کرو انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حضرات آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھے پوچھا ہے کہ کیا خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ جائز ہے بہت سارے ائمہ تو منع فرما اور بات یہ ہے کہ خودکش مسلمان ہے یا کافر اگر خودکشی کفر نہیں ہے تو پھر مجرم سے مجرم مومن کا جنازہ جائز ہے البتہ بڑے لوگ اونچے علماء بزرگان دین وہ اس میں شریک نہ ہو اور بعض لوگوں نے بطور تنبیہ کے اور تخلیص کے کہا ہے کہ اس کا جنازہ چھوڑ دیا جائے تاکہ لوگ اس قبیح فعل سے توبہ کر لیں اگر وہ بچ جائے خودکشی سے تو بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب تو ہے توبہ استغفار کریں آج کل ہمارے نوجوان کرکٹ کی طرف بہت زیادہ مائل ہو رہے ہیں وہ تو آپ ٹیلی ویژن پہ اس کو جو دکھائیں گے وہی کریں گے آپ انہیں بخاری شریف اور ہدایت کے درس دکھائے تو اس کے عاشق ہو جائیں گے اور آپ اسے کھلاڑیوں کے کھیل تماشے دکھاتے رہے ہیں، وہ تو چینلوں کے تابع ہیں. خاص طریقے سے مغربی پروپیگنڈا اس قسم کی چیزوں کو آگے ابھار رہی. باقی کرکٹ کھیلنے میں تو بظاہر کوئی ایسا نقصان نہیں ہے. امام محمد سے امام شافی نے پوچھا تھا کھیل کود کا، تو انہوں نے کہا اگر نمازیں ضائع نہیں ہیں اور دین کو نقصان نہیں ہے تو جائز کھیل جائز. افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑے درجات کے طلباء کو مسجد میں کرکٹ کی باتوں میں مشغول نظر آتے دیکھا ہے. بہرحال طلبہ بھی انسان ہیں، انسان انسانوں کی باتیں کرتے ہیں. آئیس امام مالک کے درس میں ہاتھی اور اونٹ کا قصہ ہوا ہے، معطا میں موجود ہے. تو طلباء کرکٹ کی باتیں کر سکتے ہیں، طلباء کے منہ پہ ایسی کوئی پابندی تو نہیں ہے، البتہ اس کو ضروری باتیں نہ سمجھے. اور یہ سب اساتذہ اور ناظم اور محتمم کی تعلیم و تربیت پر ہے کہ وہ طلباء کی تعلیم و تربیت سے غافل نہ ہو اور وقتاً فوقتاً انہیں کہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے. پوچھنا یہ تھا کہ مسجد کے اخراجات کے لیے چندہ کرنا درست ہے؟ تو بعض علماء کہتے ہیں مسجد کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. ہاتھ نہ پھیلاؤ، جھولی پھیلاؤ، ہاتھ نہ پھیلاؤ، اس میں کیا آئے گا؟ چادر بچھاؤ. بخاری شریف میں ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی اور پھر حضرت بلال نے چادر بچھائی اور اس میں خواتین نے مور کیا اور ٹیکے، انگوٹھیاں، ہار، یہ سب جمع کیے. دین کے کام اور خیر کے کاموں کے لیے چندہ کرنا عظیم عبادت اور ثواب ہے. حضرت سوال یہ کہ جب بارش ہوتی تو بارش کا پانی بلڈنگ کے باہر جو آتا ہے ماشاءاللہ سبحان لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس میں ٹکرا کر زمین پر گئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دماغی توازن میں تیرا فرق ہے. سود کی مختصر تعریف، مال کے بدلے میں مال بغیر عوض کے، اس کو سود کہتے ہیں. سلام کو بات یہ کہ میرے خالزاد بھائی کو ڈاکٹر نے نیچے بیٹھنے کو سختی سے منع کیا، اس نے وہ نماز بھی کرسی پر بیٹھ کر رکوع سجود اشارے سے. اب ایسی صورت کو قیام کرنا چاہیے، رکوع سجود نہیں. قیام تو کر سکتا ہے، جب رکوع سجدے کا وقت آئے جو کرسی پر بیٹھ جائے، اشارہ کرے رکوع کے لیے کم اور سجدے کے لیے زیادہ. باقی سجدے کے لیے سامنے کسی چیز کے رکھنے کی ضرورت نہیں، جیسے بعض مسجدوں میں بینچ وینچ رہے سب فضول حرکت ہے، وہ اشارے سے ہی نماز ہوتی ہے. فجر کی نماز کے بعد گھر آتے آتے اگر کچھ دنیاوی باتیں بھی کی تو گرا کر اشراق پڑھنے سے بھی حج عمرے کا سے انشاءاللہ. اس سال ایک سال کے بچے کو چھوڑ کر حج پر جایا جا سکتا ہے اگر معقول انتظام ہے اور بچہ خالہ یا اپنی نانی یا دادی کے ساتھ وہ مانوس ہو چکا ہے اور بچہ نقصان اس کو نہیں پہنچے گا صحت کو تو خیر ہے. ورنہ فقہا نے اجازت دی ہے کہ چھوٹے بچوں کے بڑے ہونے تک مائیں انتظار کر لیں. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں وضو بنا رہا ہوں، اتنے میں آپ آئے اور کہا کہ ایسے نہیں، اس طرح کرتے. بہرحال عبادات کے طریقے کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو دیوبندی کیوں کہتے ہیں؟ کیا دار العلوم دیوبند سے پہلے ہمارا مسئلہ کوئی اور تھا؟ ہم تو اہل سنت والجماعت ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت صحابہ اور نبی کے ماننے والوں کو کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی فقہ پر اعتماد ہے تو حنفی کہلائے، اور ہندوستان میں تمام کفریات، شرک، بدعت، اہل زیغ و زلال اور اہل باطل کے مقابلے میں نمایاں خدمت دارالعلوم دیوبند اور ان کے حضرات کیے. اس وجہ سے پہچان کے لیے دیوبندی کہلائے، کوئی حرج نہیں، لیکن جو ترتیب میں نے بتائی اس میں ذہن میں رکھو کہ ہم اصلاً مسلمان اہل سنت والجماعت ہیں. فقہ میں امام اعظم کے پیروکار ہونے کی وجہ سے حنفی کہلاتے ہیں، اور اکثر مشائخ اور اساتذہ کی تعلیم و تربیت دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ہے، اس لیے دیوبندی. مرد کا ریشمی لباس پہننا حرام ہے، اگر کپڑا ریشمی اور کاٹن دونوں ہو تو جائز ہے. اللہ تعالیٰ صحت، آمین. جزاکم اللہ. ہم مرنے والے مرنے والے کا سوئم جسا وغیرہ نہیں کرتے تھے کہ کیا غریب رشتے دار تین چار جمعرات جمع ہو کر مرنے والے گھر قرآن پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں. کیا یہ بات سچ ہے کہ مرنے والے کے گھر کا کھانا کھانا دل سخت ہو جاتا ہے؟ یہ مشہور ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. جو جس کے ہاں میت ہوئی ہے ان کے گھر جو کھانا پکتا ہے مردے کے سال ثواب کے لیے، اگر یہ مسئلہ ہے کہ دل سخت ہوتا ہے تو پھر کس کو کھلائیں گے؟ وہ کون ہے جن کا دل سخت ہونا چاہیے؟ طلباء کو، مدرسے والوں کو، فقیر مسکینوں کو، کیا وہ سنگ دل ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ مہربان کریم رحیم وہ ہوتے ہیں. ہاں، طعام المیت یمیت القلب کا مطلب یہ ہے کہ ناجائز کھانا جیسے سوئم کا، چیلم کا، برسی کا، جمعراتوں کا، گریٹے کا، یہ حرام ناجائز تو ہے ہی بدعت، اس لیے وہ دل کو نقصان دے سکتا ہے. کسی بیمار کی صحتیابی کے لیے بکرے کے صدقے کی نیت کی، لیکن اس دوران کوئی بہت ضرورت مند شخص مل جائے تو کیا وہ رقم اس کو دینے صدقہ ادا ہو جائے گا یا بکرے کا صدقہ ضروری ہے؟ اگر اتنی ہی رقم اور اس ارادے سے کہ بھئی یہ مستحق اور مسکین زیادہ ہے، میرا خیال سے اللہ اس کے بدلے میں بلا ٹال لے گا اور بہتر ہوگا. ادھار دی ہوئی رقم کو بعد میں صدقے کی نیت کر سکتے. بندہ اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں، گھر میں ہر وقت ٹی وی اور گانے چلتے، گھر کا ماحول بہت خراب ہے، بچے بھی گانے اور ناچ سیکھ رہے اور ہر وقت ڈانٹ کھانے کی وجہ سے ضدی ہوتے جا رہے ہیں. اس صورتحال میں حضرت بندہ الگ گھر لے سکتا ہے؟ فقہا نے تو لکھا ہے کہ شادی کے ساتھ ہی بندہ اپنے علیحدہ گھر میں رہے، یعنی کمرہ اور باورچی خانہ علیحدہ ہونا ضروری ہے. علامہ علی شیر حیدری صرف مقرر و خطیب تھے یا محقق اور بڑے عالم بھی؟ سنا ہے کہ علوم پر بھی ان کی نظر تھی. ہمارے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ کبھی نہیں ہوا، یہاں تشریف لاتے تھے، بڑے ادب و احترام سے رہتے تھے، بہت نیک صالح تھے، لیکن میں نے سنا ہے کہ مولانا علی شیر حیدری کی نظر علوم میں وسیع تھی اور وہ عام طرز کے مقرر و خطیب نہیں بلکہ ایک محقق عالم بھی تھے. اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. خدا آپ کو صحت تندرستی عطا کرے، آپ کی عمر دراز کرے، برکت دے، آمین. کیا یہ بات درست ہے کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 10 شیطان بھی پیدا ہوتے ہیں؟ مجھے روایت معلوم نہیں ہے. 10 شیطانوں کی کیا ضرورت، ایک شیطان کافی ہے پورے عالم کے لیے. کیا شیطان نے اللہ سے انسانی خون میں سرایت کرنے کی اجازت مانگی؟ اللہ سے مہلت مانگی اور وہ مہلت دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ایسا ہے کہ ان شیطان یجری من ابن آدم مجرا الدم، بخاری کی حدیث میں ہے کہ انسانی خون میں بھی دوڑتا ہے. کیا اقامت کے وقت حی علی الصلاۃ کے وقت دائیں طرف اور حی علی الفلاح کے وقت بائیں طرف منہ پھیرنا چاہیے؟ جی ہے، بہتر ہے. صرف مولانا عبدالحی نے اس آیا میں اس کو منع کیا ہے. عام طور پر 99% عمل اس کے خلاف ہے، لیکن باہر نہر تبیین فت القدیر ہندیہ سب میں لکھا ہے کہ موڑ لے بہتر ہے. مفتی صاحب اللہ آپ کو عافیت مغفرت عطا فرمائے کہ آج اس دور میں اللہ نے ہمیں آپ جیسے عالم عطا کیا، آمین. میرے سوال ہے کہ حیاء العلوم جیل دیور 305 میں ایک حضرت خضر نے حضرت محمد سے 10 وظائف سیکھ کر شیخ ابراہیم تیمی کو تعلیم کیے، اس کی برکت سے آپ کو محمد کو خواب میں زیارت نصیب ہوئی. بہرحال خضر کا معاملہ روحانی سا ہے، کسی کسی بزرگ کو آتے ہیں اور ان کو چیزیں بھی دیتے ہیں، اور ویسے بھی حیاء العلوم امام غزالی کا بہت اچھی کتاب ہونے کے باوجود ان میں ضعیف روایات زیادہ ہے. آپ نے پچھلے بار وتر کا فرمایا کہ وتر کے موہوم قضا 4 ہے، معلوم قضا 3 ہے. اب موہوم قضا کے بارے میں وضاحت کیجیے، اس کو دوبارہ دارالفتا لکھ کے بھیجیں. خضر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کب تک زندہ ہے، درست بات یہی ہے. والجمہور علی انہ حی، فتاوی حدیثیہ میں ہے، اگر کسی کو قطرے نکلنے کی بیماری ہو تو پاکی اور ناپاکی کا تصور بیان کیجیے. اگر کسی کو قطرے کی بیماری ہو تو اول تو علاج کرے، پھر وہاں روئی بھرے، پھر وقت سے پہلے وضو استنجا کرے، پھر اگر جماعت میں آتا ہے ویسے نہیں تو جماعت چھوڑ دے، پاک نماز پڑھنے کی کوشش کرے. السلام علیکم. گزارش ہے کہ عوام اہل سنت والجماعت دین بیزاری، بزرگوں کے صحبت سے دوری، مطالعے کی کمی کے باعث باطل کے پھیلائے گئے شکوک و شبہات میں مبتلا ہے. اکابرین امت حتیٰ کہ اکابر صحابہ کے بارے شکوک کرتے ہیں. اس سلسلے میں روافض ناصبی کے پراپیگنڈے کے برخلاف مسلک اہل سنت کی رائے اعتدال سے عدم واقفیت عوام کی گمراہی کا سبب ہے. آپ سے گزارش انہی لوگ کے پھیلائے گئے پراپیگنڈے کے رد کے لیے درج ذیل سوالات کے جوابات دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم اگر بار تو وہ عمر ہوتے. اس حدیث کا حوالہ مسند امام احمد اور فضائل عمر فتح الباری دونوں میں موجود ہے. درست اور صحیح روایت ہے. کیا یہ بات صحیح ہے کہ قصاص عثمان کے دعوے میں علی کے ایک صاحبزادے نے علی کے اور ایک صاحبزادے نے معاویہ کے موقف کی موافقت کی؟ یہ ایک تاریخی سرگزشت ہے. مشہور ہے روافض کے ہاں کہ حضرت حسن معاویہ کو حق پر سمجھتے تھے اور حضرت حسین دوسری رائے رکھتے ہیں. تو اجتہادی مسائل ہیں. اس میں آپ فریق کیوں بنتے ہیں اور اس سلسلے میں عوام کا کیا کام ہے کہ وہ اس پہ پڑھ رہے ہیں؟ ہم اس قسم کے مسائل کے قضایا عوامی مجالس میں مفید نہیں سمجھتے. یہ بخاری اور ترمذی کے درس کے مسائل ہیں. کیا معاویہ نے حضرت علی کی خلافت کی بیعت کی تھی؟ بظاہر بیعت نہیں ہوئی. بٹ اور جھینگے کھانا کیسا ہے؟ بٹ تو درست اور صحیح ہے. صحیح طرح صاف ستھری بنی ہو تو معدے کے بہت امراض کا علاج ہے. باقی جھینگا مچھلی نہیں ہے. اس لیے فقہ حنفی میں حرام اور ناجائز ہے. صرف مکروہ کہنا کافی نہیں ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں جھینگے کو حرام، ناجائز اور حشرات الارض اور کیڑا لکھا ہے. اس لیے اس کا کھانا مناسب نہیں، اس کو ترک کرنا واجب ہے. اور کم قسم مچھلی ہے کہ جھینگا کھانے لگ گئے کیا؟ کل کئی چپکلیاں اور چیزیں نہ کھانے لگے. نماز میں سجدے کی حالت میں جسم کے کتنے اعضاء کا زمین پر لگنا فرض ہے؟ پیشانی کا، ناک کا اور ہاتھوں کا، سات اعضاء لگتے ہیں. یہ یس جو دبے سب آتے اعضاء. فرضیت تو ناک اور پیشانی رکھنے سے ادا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت کے ساتھ طویل عمر آمین. ہم علموں کو آپ سے استفادہ آمین. اللہ تعالیٰ میں آپ کے صحبت کا فیضہ آمین. کیا سگریٹ بنانے والی فیکٹری اور تمباکو کاروبار کرنے والی کمپنی ملازمت جائز ہے؟ جائز ہے. نمازی کے آگے سے گزرنے پر سخت وعید ہے. اگر کوئی نمازی کی طرح رخ کر کے کھڑا ہو یا بیٹھ جائے تو کیا حکم ہے؟ یہ ایک ہیلا ہے تاکہ لوگ بچیں، اس لیے اس کو ثواب ملے گا. پہلی صورت میں تو نمازی متاثر نہیں، جبکہ دوسری صورت میں نمازی کی نماز میں خلل ہو. خلل سے بچنا ضروری ہے. اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. اگر کسی عورت کے حمل ہو تو وہ قرآن پاک کی کون سی صورت کی تلاوت کرے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لڑکے کے لیے سورہ مریم. نہ، ہرگز نہیں. سورت رحمان پڑھنا مفید ثابت ہے. سورت رحمان پڑھی جائے تو لڑکا ہی ہوگا، وہ خوبصورت ہوگا اور زچگی کی تکالیف بھی رفع ہو جائے. بہتر یہ ہے کہ حالت حمل میں سورہ رحمان یاد کر لی جائے. اس زمانے میں غلام اور لونڈی کا خرید و جائز ہے؟ نہیں. اور اس کے شرائط کیا ہے؟ شرائط موجود ہی نہیں ہے، اس لیے اب ضرورت نہیں ہے اس کی. صرف ایک صورت باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود یا نصارہ پر مسلمانوں کو جنگ کے ذریعے فتح دے تو یہودیہ اور نصرانیہ یا ان کے مرد اور عورتیں جنگ میں حاصل ہونے کے بعد کمانڈر ان چیف اور امیر المومنین کی اجازت کے بعد مجاہدین میں اور فوجیوں میں تقسیم ہوگی اور وہ غلاموں کا نیزے بنیں گے. باقی بازار اور منڈی ان کی سرد ہو چکی ہے. ایک استاد صاحب اپنے 10 شاگردوں کو سبق یاد کرا رہا ہو اور درمیان میں آئے سجدہ آ جائے تو کیا اس کی آیت سننے پر ایک بار سجدہ جیا، ایک مجلس میں ایک آیت پر سجدہ کر لیا جائے، پھر 100 بار پڑھ لی جائے، دوسرا سجدہ نہیں ہے؟ شرع وقایا نہیں، آپ نے آگے لکھا غلط لکھا ہے. شرع وقایا میں لکھا ہے کہ ایک آیت ایک مجلس میں جتنی دفعہ پڑھی جائے، سجدہ پہلے کیا جائے یا بعد میں کیا جائے، ایک ہی سجدہ ہوگا. اگر ہم نے کسی سے ادھار لیا اور ہم بھول جائے، وہ بندہ بھول جائے جس سے ادھار لیا ہے، تو ادا کرنے کیا طریقہ ہے؟ یاد آنے پر ادا کر لیں، بھولتے ہوئے تو یاد نہیں ہوں گے. یہ شخص پچھلے 2 سال سے سود لی لین دین، شراب نوشی، ناچ گانے کی محافل میں شرکت جیسے گناہوں میں ملوث تھا. ایک ماہ گناہوں سے تائب ہو چکا, البتہ سابق امور ملوث ہونے کی وجہ سے مقروض ہو چکا ہے, اب اس کی ملکیت میں کچھ بھی باقی نہیں. کیا ایسے شخص کو جب تائب ہو چکے مجبور ہے اس کا سلسل زکات کی مد میں رقم دے کر, اگر یہ سچ ہے کہ اس نے ان تمام جرائم سے واقعتاً توبہ کی ہے تو اس کا بھرپور تعاون کرنا کہیں سے بھی بہت مناسب ہے. میں ایک سرکاری ملازم ہوں, ہمارے جو مین نافذ ہے اس میں ہمارے جو بل وغیرہ جائے ہیں وہ رشوت کے بغیر پاس نہیں ہوتے, وہ 100% درستی کیوں نہ ہو, کچھ فیصد رقم رشوت کی مد میں دینی ہوتی ہے, ورنہ وہ بار بار اعتراض لگا کر واپس کرتے ہیں. اس لیے مولانا صاحب کیا بل پاس کروانے کے لیے کچھ رقم دی جا سکتی ہے؟ پہلی بات یہ اچھی طرح سمجھ لے کہ ناجائز رقم دینا اور لینا دونوں میں فرق ہے. لینا ہر حال میں حرام ہے, اور دینا جب عزت یا نوکری یا کچھ آرام اور سکون خطرے میں ہو تو دے سکتے ہیں. ہدایہ کتاب الصلح میں ہے, یجوز دفع رشوت لدفع الظلم, ظالموں سے بچنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے. اب یہ آپ خود دیکھیں کہ آپ کس کنڈیشن میں ہیں, گنجائش تو نکلے گی, البتہ بچنے میں عافیت ہے. حج پر جانے کا ارادہ ہو, کچھ رقم ہو تو کیا قرض لے کر جیا جب حج فرض ہو چکا ہے؟ جیسے آپ اور کاروبار کے لیے قرض لیں گے, حج اور قربانی کے لیے بھی قرض لینا ضروری ہے. نماز جنازے میں پڑھی جانے والی دعا یاد نہ ہو تو کیا کرے؟ بس خاموش کھڑے رہیں اور کیا کریں گے, کیا ڈنڈے بازی کریں گے کیا؟ اتنا زمانہ ہو گیا آپ نے آج تک یاد نہیں کیا تو کیا کریں گے آپ؟ کیا پلر کے ساتھ لٹکنا چاہتے ہیں؟ کیا کریں گے؟ جتنی دیر میں آپ نے مجھے پرچی لکھی بھیجی رب فرلی وللمومنین والمومنات, یہ تو آج یاد ہو جائے گا. آج تو الفاظ یاد کرے, کل یاد کرے, پرسوں یاد کرے, ٹھیک ہو جائے گا. مرنے کے بعد اپنے اعضاء کسی دوسرے کو دینا غلط طریقہ ہے. انسان اپنے اعضاء و جسم کا مالک نہیں ہے. اگر آپ کسی کو کہے کہ میری انگلی کاٹ دے تو آپ کے اس کہنے کے بعد بھی کاٹنا حرام ہے. آپ خود بھی اس اپنی انگلی کو کاٹ نہیں سکتے. اگر یہ جائز ہوتا تو خودکشی جائز ہو جاتی. اس میں اعتراض تو یہی ہے کہ انسان اپنے اعضاء جسم اور زندگی کا مالک نہیں ہے, مالک اور مختار اللہ رب العالمین ہے. اس لیے اعضاء جسم کی وصیت خرید و فروخت ناجائز, البتہ بامر مجبوری انسان کو پیونکاری کی جا سکتی ہے. جیسے بامر مجبوری خنزیر کا گوشت کھایا جاتا ہے, اس کی تفصیل مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی کتاب ہے اعضاء انسانی کی پیونکاری. اس میں 77 علماء حضرت اقدس مولانا مفتی محمود استاد العالم حضرت اقدس مولانا یوسف بن نوری سب شریک ہیں. تفصیل کے لیے علماء و طلباء وہ دیکھیں. اگر کسی نے کپڑوں سمیت نہایا اور گیلے کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, کوئی حرج نہیں جب پاک ہو اور گیلے کپڑوں سے پانی ٹپک, اس سے کیا حرج ہے؟ گیلے اور سوکھے کا کیا تعلق ہے؟ محترم جناب مفتی صاحب, جن لوگوں کے پیچھے بچے پیدا ہونے سے پہلے مر جائے, مرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں, ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ ان قرآن و حدیث یہی کہتے ہیں کہ ان کے بچے مر گئے اور وہ مرے ہوئے, اور کیا کہیں گے؟ قرآن مردے کو زندہ نہیں کہتا, پتنی کہہ چاہتے. کیا قرآن کا ترجمہ و تفسیر بغیر استاذ کے پڑھی جا سکتی؟ جو معتمد تفاسیر ہے, جیسے حضرت شیخ الہند کا ترجمہ, مولانا شبیر احمد صاحب کے فوائد, حکیم الامت مولانا شرف علی کی بیان القرآن, مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی شفیع صاحب کی معارف القرآن, مولانا ادریس صاحب کاندیلوی کی معارف القرآن, یہ بزرگان دین کے اس سے صاف ستھرے لکھے ہوئے ہیں کہ اگر استاذ کے بغیر بھی دیکھے تو فائدہ ہوگا. البتہ مولانا اشرف علی صاحب نے اپنی تفسیر کے لیے فائدہ نمبر 8 میں لکھا ہے کہ میری تفسیر بغیر استاذ کے نہ دیکھے, کبھی کبھی علماء سے بھی مشاورت کرے. یعنی بعض جگہ اتنی مشکل ہے کہ اردو مبین میں ہونے کے باوجود شیخ اور استاذ کے علوم کی طرف مراجعات مفید ہوگی. میری بہن کی شادی کو 1 سال ہو چکا ہے, اسی دوران میری بہن کا 4 مہینے کا حمل ضائع ہوا. عرضی کہ اب میری بہن کو حمل نہیں ٹھہر رہا ہے, ڈاکٹر سے بھی علاج کروایا, میری والدہ پریشان رہتی ہے, بہن احساس کمتری کا شکار ہے. ایک ہی دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے, ڈول ڈپکڑ لے کے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے خدا تعالیٰ سے. اس طرح زندگی میں ہوتے نہیں کیا؟ دو دو تین تین چھ چھ دفعہ بچے ضائع ہوتے ہیں. کیا کیا باتیں لکھ رہے ہیں. آپ کو کوئی وظیفہ دینا یا علاج دینا گناہ سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ نے جو شور شرابہ کاغذ میں لکھا ہے یہ ایسا ہے جس طرح آپ نے وہاں اللہ کے یہاں کوئی فیس داخل کیا ہے. تو اب استغفار کرو، اپنی خیر مناؤ، کہیں سنا کہ اس کے بچے کی فکر میں تم چلے جاؤ. سارے بہن کی شادی کے لیے وظیفہ بتا دیجئے، وہی سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ رشتہ صالحہ کے نام سے ایک نقش دیتے ہیں، وہ آپ لے لیں. گزشتہ 10 ماہ سے نوکری ختم ہو چکی ہے، بہت جگہوں پر بات چیت ہو جاتی ہے مگر بات بنتی نہیں. گھر بھی کرائے کا ہے ماشاء اللہ، بچوں کی بھی پڑھائیاں ہیں، اور یہ وہ جو بھی دوست احباب بتاتے ہیں، وہ بہرحال دوست احباب بتائیں نہ بتائیں، قرآن کریم میں کہ جو استغفار زیادہ کرے اللہ اس کے رزق میں وہ صد دے دے گا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. یہ دیکھیں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. مال دولت خزانے سب مل جائیں گے. بہت زیادہ استغفار پڑھو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ 5 دن یا 7 دن یا 10 دن میں جو 40,000 استغفار پورا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات حل کر لے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے تاکہ عمر رحمائی. آمین. میرے ایک ماننے والے فیصلی پتہ نہیں فیم لی، اچھا قادیانی سے راہ و رسم رکھتی تھی، میں نے ان سے کہا کہ ان سے اللہ تعلق اختیار کرو اور تجدید ایمان کرو. کیا ان لوگوں کا ایمان اور دین باقی رہا؟ بہرحال آپ کی بات صحیح ہے، اچھی بات کہی آپ. میں محمد جاوید قریشی، میری آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا جس میں یہ ڈالا گیا ہے، اسی وقت میری آنکھ دو عکس نظر آئے، اس کا معائنہ میں نے مختلف سے کرایا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور نور عین نصیب فرمائے. السلام علیکم. اللہ رب پہلے برکت عطا فرمائے. میرے بھائی کی طبیعت صحیح نہیں، اللہ صحت شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. جن حضرات نے اپنی بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں ظاہر کی، دعا فرمائے اللہ سب کی دستگیری فرمائے، اللہ سب کو اپنے خزائن رحمت و احسان سے بحر امن فرمائے، بیماروں کو صحت دے، پریشانوں کی مدد فرمائے، بے روزگاروں کے رزق و روزی میں برکت عطا فرمائے، دیگر شدائد و مصائب کے شکاروں کی حق تعالیٰ ان پر مرہم رحمت رکھے، مرہم عافیت عطا فرمائے، احسان اور مہربانیوں سے مالا مال فرمائے. جس گھرانے کو شکوہ اور شکایت ہے کہ ان کے ہاں بچے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اللہ انہیں پہلے ثابت قدمی دے، اللہ کے افعال پر قناعت اور صبر رضا نصیب کرے، اور پھر اس بی بی صاحبہ کو ہری گود نصیب فرمائے، اور انہیں مزید اولاد کے ضیاع سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو اس بارے میں مزید دکھ اور غم نہ دے، اور ان کی خوشیاں اور مسرتیں پے در پے نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى.